اور یہ بننے میں نہ مرد کو کوئی اختیار ہے نہ عورت کو کوئی اختیار ہے. پھر آگے کیونکہ نظام چلانا ہے, آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرمائیں تاکہ اگلی نسل تیار ہو. جیسے ہماری شکلیں مختلف ہیں تو عادات بھی مختلف ہیں, ضروریات بھی مختلف ہیں, مزاج بھی مختلف ہیں, مسائل بھی الگ الگ ہیں. عورتوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, مردوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. مردوں کی سوچ اپنے انداز سے ہوتی ہے, عورتوں کی سوچ اپنے انداز سے ہوتی ہے. ہر ایک کی ترجیحات مختلف ہیں, جدا جدا ہیں. ایک مسئلہ ایسا ہے جو ہم سب کا مشترک ہے, ہمارا بھی, ہم سے پہلوں کا بھی, ہم سے بات کا بھی, وہ یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. تم سب نے مر جانا ہے, مردوں نے بھی مر جانا ہے, عورتوں نے بھی مر جانا ہے, ان کی اولاد نے بھی مر جانا ہے. جیسے ان کے ماں باپ مر گئے, ایسے ہی یہ بھی مر جائیں گے اور ایک نسل اگلی نسل کے تیار ہونے کے بعد ختم ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح چلا ہوا ہے کہ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. ہم نے زمین کو سمیٹنے والا بنایا ہے, اس میں زندہ بھی رہتے ہیں, اس میں مردہ بھی رہتے ہیں. مردے زمین کے نیچے رہتے ہیں, زندہ زمین کے اوپر رہتے ہیں. یہ مسئلہ ہم سب کا مشترک ہے کہ مر جانا ہے. اگر موت کے بعد مر جاتے اور کبھی اٹھائے نہ جاتے پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا, جو مرضی کرو مر جاؤ, جو مرضی کرو مر جاؤ, کوئی پوچھ پڑتال نہیں. موت کے بعد موت نہیں, ایک زندگی ہے. اور صرف زندگی نہیں بلکہ یہ جو آج ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے بولنے کی, دیکھنے کی, سننے کی, لکھنے کی, کمانے کی, اس آزادی پر اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان مرتب کیا ہوا ہے. موت پر وہ آزادی ختم ہو جائے گی, سب کی, مردوں کی بھی, عورتوں کی بھی, ان کی نسلوں کی بھی. جب کوئی مرا تو اس کی آزادی ختم ہو گئی. آج تک اس نے اپنے آپ کو جیسا استعمال کیا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ شروع ہو جائے گا. وہ دن اللہ نے رکھا ہوا ہے اور جب قرآن اس کی طرف آتا ہے تو ایک دم قرآن کا لہجہ بدل جاتا ہے. جب دنیا کی طرف قرآن آتا ہے تو اس کا لہجہ اور ہے, جب آخرت کی طرف مڑتا ہے تو اس کے انداز بدل جاتے ہیں قرآن کے. دنیا کی بات کرتا ہے جد متاع الغرور, یہ سمجھ چھوڑو, یا میرا اشارہ دیکھ رہے ہیں چھوڑو, کیا کہتے ہو. یہ جو میرا اشارہ ہے یہی اس چیز کی حقارت کو بتا رہا ہے, چھوڑو پڑے. تو یہ لگ رہا ہے متاع الغرور, چھوڑو پڑے گا ٹوٹی کے گھر کے پیچھے پڑ جائے ہو. دار الغرور متاع قلیل, دار الغرور متاع الا قلیل, لعب لہو زینۃ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یعیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. یہ جب اللہ دنیا کی طرف قرآن کو پھیرتا ہے تو ایک دم قرآن کا لہجہ حقارت کا ہو جاتا ہے. گری پڑی چیز ہے, دھوکے کا سامان ہے. ساری دنیا جب دھوکا ہے تو حیدرآباد بھی دھوکا ہی ہے, اس کے گھروندے بھی دھوکا ہے, اس کا سب کچھ دھوکا ہے, اس کا دکھ نظر آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے دھوکا ہے, اس کی خوشی نظر آ رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں دھوکا ہے, اس کی دولت نظر آ رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں دھوکا ہے, اس کا فقر نظر آ رہا. اللہ فرما رہے ہیں دھوکا ہے, اس کا حسن نظر آیا. تو اللہ نے کہا دھوکا ہے، اس کی بدصورتی نظر آئی تو اللہ نے کہا دھوکا ہے، اس کا اقتدار ہے، اس کا زوال ہے، اس کی محبتیں ہیں، اس کی نفرتیں ہیں، سب پر ایک لفظ آیا غرور، غرور، دھوکا. دھوکے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چیز ہے نہیں اور نظر آ رہی. ریت پہ پانی نظر آتا ہے، ریت کا پانی کا شراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء، ریت کا پانی تو یہ حیدرآباد، اس کے گھر، ان کے گھروں کے باقی رہنے والوں کے روز مرہ کے مسائل، کسی کی خوشیاں، کسی کے غم، کسی کی شادیاں، کسی کے نوحے، یہ سب اللہ کرے دھوکا ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہے. کسی کی عزت، کسی کی ذلت، کسی کا عروج، کسی کا زوال، کسی کی کمائیاں، کسی کے گھاٹے، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے سب دھوکا ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہے. متاع الغرور، دار الغرور، متاع قلیل، کھیل تماشا، زیب و زینت، لہو لعب، چار دن کی چاندنی، جیسے ہمارے اردو میں چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. لیکن جب قرآن آخرت کی طرف مڑتا ہے تو ایک دم اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، ہیبت ناک لہجہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ دو خبریں دے رہے ہیں، جو وہ آپ کو پتہ کیوں تو اس کے اپینڈکس کا آپریشن ہونے والا ہے، تو بہت معمولی ساتھ لفظ معمولی سے ہلکے سے لے کے میں آپ بول گئے. دوسری بات میں کہا آپ کو پتا ہے اس کے دل کا آپریشن ہونے والا ہے، تو لہجہ بدل گیا، چونکہ وہ دل کا آپریشن بہت بڑی چیز ہے، اپینڈکس کا آپریشن بہت چھوٹی چیز ہے، تو اس طرح لہجہ بدلتا ہے. آپ کو پتا ہے اس کو کینسر ہو گیا، اس کے وجود میں لرزہ ہوتا ہے اس کی ہیبت سے، تو اس کے بول بھی تھرتھرا رہے ہوتے ہیں. تو جب قرآن آخرت کی طرف پھرتا ہے تو اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، ہیبت ناک ہو جاتا ہے. القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، فإذا نكر في الناقور، فإذا نفخ في الصور، نفخة واحدة فإنما هي زجرة واحدة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة، هل أتاك حديث الغاشية، وما أدراك ما هي، نار حامية، وما أدراك ما الحطمة، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. اتنا ہیبت ناک لہجہ ہے جب قرآن آخرت کو بولتا ہے. اگر ہمیں عربی آتی ہو، عربی ذوق ہو، تو دل پھٹ جائے. تمہارے کانوں کو چیر دینے والی آواز، کیا عجیب انداز ہے، ایک دم القارعہ، وہ چیخ جو تمہارے پردے پھاڑ دے گی کانوں کے. مل قارعہ کیا ہے وہ؟ کسی سے پوچھا ہے؟ جاؤ پوچھو وہ کیا ہے. وما ادراک مل قارعہ، تمہیں خبر بھی ہے کہ وہ کیا ہے؟ پھر اس کی تصویر کھینچی، قرآن تصویر لاتا ہے پورے واقعے کی. تم دیکھو گے کہ لوگ پتنگوں کی طرح اڑتے ہوئے، دیکھو گے کہ مائیں گود کے دودھ پیتے بچوں کو پھینک جائیں گی. یوم تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پیتا بچہ تو زیادہ پیارا ہوتا ہے نا، تو اس کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ جو خود چلنے والے ہیں ان کو تو پہلے ہی چھوڑ جائیں گے. دودھ پیتے بچے کو تو ماں کوشش کرتی میرے ساتھ ہی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ جب وہ چیخ کی آواز، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بڑا ہنگامہ قائم ہوگا, جب وہ چیخ فرشتے کی آواز چیخ میں بدلے گی تو کیا ہوگا, عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے چھوڑ کے بھاگ جائیں گی. تو مرد تو پہلے بھاگ چکے ہوں گے, مرد تو پہلے بھاگ چکے ہوں گے, باپ کو اتنا تعلق نہیں اولاد سے ہوتا جتنا ماں کو ہوتا ہے, تو مرد تو پہلے ہلے نہیں بھاگ جائیں گے, تو نظر ہی نہیں آئیں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ماں بھی بھاگنے پہ مجبور ہو جائے گی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ جائے گی, جب وہ مسجد ہے لوگ ایک دم لہجہ قرآن کا بدل جاتا ہے, ہل اتا کا حدیث الغاشیہ, جب وہ آدمی بھاگا ہوا ہے آپ کو پتا ہے پتا ہے وہ کیا ہوا, تو اس کا لہجہ ہی آپ کو گھبرا دیتا ہے, کیا ہوا بھائی کیا ہوا, صرف لہجہ آپ کو خبر ہے وہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا تو ڈرا کے رکھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کہہ رہا ہے ہل اتا کا حدیث الغاشیہ, تمہیں پتا ہے پتا ہے اس دن کا جو چھا جائے گا چھا جائے گا, نہیں نہیں مجھے نہیں پتا, کہ میں بتاتا ہوں, وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ تصلى نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ, اس دن کچھ چہرے تھکے ہوئے ہوں گے, ویران ہوں گے, بدصورت ہوں گے, پریشان ہوں گے, بدحال ہوں گے, کھولتا پانی پلایا جائے گا, کانٹے دار جھاڑیوں کا کھانا منہ میں ٹھونسا جائے گا, میں نیچے اترے گا, میں باہر نکلے گا, ان کے حلق میں اٹک جائے گا, سانس ان کا بند ہو جائے گا, پر وہ مر نہیں سکیں گے, ایک ایک نوالا اپنے اندر ہزاروں موت کے سامان لے کے آئے گا, پر موت نہ آئے گی, وہ پکاریں گے ہائے موت آ جا, اور اللہ کہے گا لا تدع اليوم ثبورا واحدا بل ادع ثبورا كثيرا, ایک نہیں لاکھوں دفعہ موت پکارو اب موت نہیں آئے گی, ذوقوا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا, چکھو ہم نے تمہیں یہی عذاب چکھانا ہے اب یہ کبھی کم نہ ہوگا. قرآن کا لہجہ بدل جاتا ہے, فیضا ذکر فی الناقور, جب وہ آواز دینے والا آواز دے گا, فیضا نفخ فی الصور نفخة واحدة, جب وہ پھونک مارنے والا پھونک مارے گا, وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا, تو زمینوں کو اور پہاڑوں کو اٹھا کے یوں مارا جائے گا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, فیومئذ وقعت الواقعہ, اور آج وہ دن آ گیا جس کو کہا جاتا تھا کہ آئے گا آئے گا آئے گا, آ رہا ہے, ڈرتے کیوں گھبراتے کیوں ہو, جلد بازی کیوں کرتے, الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ, حقائق کو دیکھو, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, حقیقت حقیقت, بہت سارے لوگوں کو نہ دیکھو جی یہ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں, حقائق سے آنکھیں چرا لیتے ہیں, حقائق سے منہ پھیر لیتے ہیں اور بچوں کو چھوڑ کے تبلیغ میں چلے جاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حقیقت کیا ہے, الحاقہ, وہ حقیقت جس سے تم نے آنکھیں چرائی ہوئی ہیں, جس کو تم حقائق کہہ رہے ہو اس کو تو اللہ غرور کہہ رہا ہے, دھوکہ, یہی کہ اللہ نے ان کو تسلیم نہیں کیا, یہ ان کی پرزور نفی کی ہے, نہیں نہیں ان کو ایک حد میں رکھا ہے, ایک حد میں رکھا ہے, ہم کوئی فرشتے تو نہیں کہ ضروریات پوری نہ کریں, کرنی ہے, ان کی ایک حد ہے, لیکن حقائق حقائق حقائق, وہ حقیقت جس کو ہم حقیقت کہہ رہے ہیں وہ اللہ دھوکہ کہہ رہا ہے, اور جس کا ہمیں احساس نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے, الحاقہ حقیقت, ملحاقہ کسے کہتے ہیں حقیقت, وما ادراک ملحاقہ, کچھ خبر بھی ہے وہ حقیقت کیا ہے, صرف روٹی کھانا حقیقت ہے, صرف کپڑے بدلنا حقیقت ہے, صرف شادیاں کرنا حقیقت ہے, دکانیں چلانا حقیقت ہے, ذمہ داری کرنا حقیقت ہے, وما ادراک ملحاقہ, پھر جن قوموں نے اس دن سے آنکھیں چرائیں ساتھ ان کا قصہ شروع کر دیا, کیا
كذبت ثمود وعاد بالقارعه عاد وثمود نے انکار کر دیا تھا اما ثمود فاهلكوا بالطاغيه پھر ثمود کو ایک چیخ نے مارا اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه اور عاد کو ایک ہوا نے مارا سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها ترعى كأنهم أعجاز نخل قاضية فهل ترى لهم من باقية تتري رب نے ہوا چھوڑی قوم عاد جیسا جوان خوبصورت کوئی پیدا ہوگا ان کے مرد ان کی عورتیں ان سے پچاس پچاس فٹ قد ہوتے تھے ساٹھ ساٹھ فٹ کے قد ہوتے تھے اور چھ چھ سو سال سات سات سو سال جوان رہتے تھے بڑھاپا تھا ہی نہیں اس قوم میں نہ بال سفید ہوتے تھے نہ بوڑھے ہوتے تھے نہ نظر کمزور ہوتی تھی نہ سماج کمزور نہ سننا کمزور ہوتا تھا صرف ان کو موت آتی تھی بس اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور موت بھی آتی تھی چھ سو سات سو سال کے بعد ہماری ذرا نہیں جا کے بیٹھے میں نے تھے کہ نکالے بھی گئے ادھر آنکھ کھلتی ادھر بند ہو جاتی ادھر اذان دے رہے ہوتے ہیں ادھر جنازہ پڑ رہے ہوتے ہیں ادھر تو یہ حال ہوا پڑا ہے تو جب وہ اللہ سے بگڑ گئے تو اللہ نے ہوا چھوڑی اٹھایا مارا پٹخایا گردنے الگ تھڑ الگ کھجور کے تنوں کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے سہل کرا لہم من مافیا ہے کوئی وجہ فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الراضية پھر ایک اور قوم دو اور قوموں کو قصہ سنایا دیکھو فرعون بھی اکڑ گیا تھا وہ بھی کہتا تھا حقیقت تو مصر ہے آخرت کہاں حقیقت ہے اور وہ دیکھو شعیب علیہ السلام کی قوم وہ بھی کہنے لگی ہم تاجر لوگ ہیں اگر ہم خیانت نہ کریں تو ہماری تجارت کیسے چلے یہ حیدرآباد کے تاجر بھی یہی کہتے ہیں اگر ہم کوئی گڑبڑ نہ کریں تو ہم بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں اگر ہم کوئی ہیرا پھیری نہ کریں تو بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں یہی قوم شعیب کہتی تھی تو اللہ نے ان کو ایک پکڑا زوردار ایک جھٹکا دیا اخذت الرادیا پھر ایک اور قوم سنا انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية پھر یہ قوم ہے نو دیکھو جو بگڑ گئی بدماش ہو گئی تو ہم نے پانی کو ان پر چڑھا دیا اور پوری زمین کو پاک کر دیا پوری زمین کو پاک کر دیا یہ درمیان میں پانچ چھ قوموں کے قصے سنا کر پھر اللہ نے الحاقۃ وما الحاقۃ کی تفصیل بیان کی ہے بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کا پہلے ایک دم وہ ہے دیکھو ہے کوئی نہیں کوئی نہیں نہیں مانتے اچھا یہ دیکھو یہ قوم ثمود یہ قوم عاد یہ فرعون یہ شعیب یہ شعیب علیہ السلام کی قوم اور یہ نوح علیہ السلام کی قوم یہ سب یہی کہتے تھے جب ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا انہوں نے دیکھا پھر موت سے پہلے دیکھا لہذا اب بھی نہیں تمہیں یقین تو اب تفصیل سنو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة جب ایک آواز پڑے گی زمین ٹکڑے ٹکڑے ہوگی آسمان پھٹنے کو ہوگا اذا السماء انفطرت ستارے جھڑیں گے واذا الكواكب انتثرت پہاڑ سمندروں میں آگ لگے گی واذا البحار فجرت واذا البحار سجرت بہ پڑیں گے جل پڑیں گے واذا الجبال سیرت پہاڑ ریت ہو جائیں گے چل پڑیں گے اذا السماء انشقت آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے پرخشے اڑ جائیں گے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ ینسفہا ربی نسفا ینسفہا دھن دے گا اڑا دے گا روئی کے گالوں کی طرح اور اسرائیل علیہ السلام کو آج پسینے آئے ہوئے ہیں سب کو مارنا ہے آج کوئی نہیں چھوڑنا سب ماؤں نے بچے بھی پھینکے بیویوں نے خامدوں کو چھوڑا خامدوں نے بیویوں کو چھوڑا پر موت سے پھر بھی نہ بچ سکے بچے پاؤں تلے روندے گئے کہ شاید میں بچ جاؤں پر بچے بھی مر گئے اور مائیں بھی مر گئیں خامد بھی گئے اور بیویاں بھی گئیں باپ بھی گئے اور بیٹے بھی گئے بھائی بھی گئے اور بہنیں بھی گئیں سارے زور لگا بیٹھے کہ کہیں سے موت سے بچ جاؤں پر آج تو یہ آتی ہے الموت من کل مکان اب تو موت نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہوا ہے آپ بچ کے دکھاؤ یہ مسئلہ ہم سب کا مشترک ہے ساتوں آسمان پہ موت تاری ہو جائے گی ساتوں زمینوں پہ موت تاری ہو جائے گی جبرائیل نے کائل کو بھی کہا تھا مر جاؤ کیا کہنے اس رب کے
موت سے پاک ہے، جبرائیل پر بھی لرزہ طاری ہو جائے گا. سب سے قدیم فرشتہ جبرائیل، سب سے قدیم، سب سے مقرب فرشتہ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فل یمت جبرائیل و میکائیل، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کا عرش، فینت قل عرش، عرش سفارش کرے گا یموت جبرائیل و میکائیل، یا اللہ یہ مر جائیں گے، ان کو ہم مارنا چاہتے ہیں، میری سفارش قبول کریں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، یہ پیالہ ہر ایک پیے گا، صرف تیرا رب اس سے مستثنی ہے. حیٌ قیوم لا یموت یمیت الخلائق ولا یموت، جو سب کو مارتا ہے اور خود موت سے پاک ہے. جسے موت دکھاؤ اسے کب دنیا یاد رہتی ہے؟ یہ دنیا کے قصے کیوں یاد ہیں؟ موت ہی یاد کوئی نہیں. روزانہ عورتیں اٹھتی ہیں، کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، یہ ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے. روزانہ لوگ اٹھتے ہیں، کیا کرنا ہے، دفتر جانا ہے، کیا کرنا ہے، دکان جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس سے لینا ہے، اس کو دینا ہے، وہ دے نہیں رہا، وہ لینے کے لیے آ رہا ہے، یہ ہمارے روز کے مسائل ہیں. بچوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اسکول بھیجنا ہے. اب کیا مسئلہ ہے؟ لینے جانا ہے. یہ ہماری زندگی کے آج مسائل ہیں، مسائل. او میرے بھائیو ضرور ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، یہ ہمارے مسائل ہیں. ہائے ہائے، ایک طرف سے بچھو آ رہا ہو، ایک طرف سے اجدہا آ رہا ہو، کس سے آدمی بچے گا؟ گو بچھو کا ڈنگا تو نہیں مرتا، اجدہا تو بیل نکل جاتے ہیں. کینیا کے جو اجدہا ہیں پورا بیل کھا جاتے ہیں. تو آدمی بڑی مصیبت سے بچتا ہے، خود وہ بالموت حتا یرضی بالحمیٰ. تو مسئلہ یہ ہے، یہ مردوں اور عورتوں کا، کہ موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا جائے. تو جبرائیل بھی دیکھو مرا پڑا ہے، میکائیل مرا پڑا ہے، پھر اسرافیل جو سور پھونکنے میں لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، وہ بھی مر جائے گا، اللہ کا سور اٹھ کے عرش پہ چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا چل اسرائیل تو بھی جا، تو کیا ہے، تو بھی تو میری مخلوق ہے، سل یمت مر جاؤ. اسرائیل ایسی چیخ مارے گا کہ اگر زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے. ایک ہولناک دل دوز چیخ کے ساتھ اسرائیل بھی کٹا پڑا ہے، اور اوپر اللہ واحد فرد صمد الہ واحد فرد صمد لیس له نذیر ولا مشیر ولا شبیہ ولا مشارک، جس کا کوئی نظیر نہیں، شریک نہیں، مشیر نہیں، مشارک نہیں، اکیلا ساری کائنات کو مار کے پھر اعلان کرے گا. یتحدی چیلنج من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے. من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا مقابلہ ہے تو سامنے آئے. من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرے مقابلے ہے تو آؤ بھائی، آؤ آؤ آؤ، کہاں ہو؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر صرف اتنی کہانی نہیں کہ ہم مر جائیں گے، اس سے ہولناک کہانی یہ ہے کہ پھر ہم سب کھڑے ہو جائیں گے. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، ایک چیخ ہوگی جو انہیں قبروں سے کھینچ کے میدان میں کھڑا کر دے گی. یہ حیدرآباد مر چکا ہوگا، پر اس کے زمین میں دفن ہونے والے اس دن جب کھڑے ہوں گے تو نہ کوئی دریا نظر آئے گا، نہ کوئی کوٹری کا پل نظر آئے گا، نہ کوئی گھروں کا نظر آئے گا، نہ کوئی جھونپڑا نظر آئے گا، نہ کوئی کلہوڑے کا قلعہ نظر آئے گا، اور نہ کوئی محل نظر آئے گا. آن تفصفا، ہے
حیدرآباد کی زمین تو ہوگی اور اس کے باسی تو ہوں گے، سب جو یہاں مر رہے ہیں کھڑے ہوں گے پر انہیں نظر کچھ نہیں آئے گا، ایک چٹیل میدان اور ادھر سے فرشتوں کے کوڑے مرے لگیں گے، چلو میدان حشر کی طرف، اور ان کو پیدل کھینچ کے لے جایا جائے گا میدان محشر کی طرف۔ جو ملک شام، ملک شام جہاں پر ہے یہ محشر کا سینٹر ہے، مرکز ہے، باقی ساری زمین اس کے گرد ہے۔ یہاں سے حیدرآباد سے شام فرشتے ہانک کے لے جا رہے ہیں، کچھ ہوں گے جن کو سواریاں پیش کی جائیں گی۔ فتأتون افواجا، تین فوجیں ہوں گی اس دن، تین گروہ، ایک گروہ سواریوں پیش کی جائیں گی اور ان کو سواریوں پہ لے جایا جائے گا، ایک گروہ اپنے پاؤں سے پیدل چل کے جائے گا، ایک گروہ مردوں عورتوں کا ایسا ہوگا جو سر کے بل چل رہا ہوگا، ٹانگوں پر انہیں سر نیچے ہوگا، یہاں سے شام تک جانا ہے سر کے بل۔ ایک صاحب نے پوچھا سر کے بل کیسے چلیں گے، کہ جس اللہ نے پاؤں پر چلایا وہی سر پہ چلا دے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے کہ ہم مر کے سر فروغ ہو جائیں، مریں تو اللہ راضی ہو جائے، ناراض نہ ہو ہم سے، راضی ہو، اس کی نظروں سے گر نہ جائیں، اس کو بھا جائیں۔ لوگوں کی نظروں میں جچ جانے سے کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اللہ کی نظروں میں جچ گیا تو تب جا کے کام بنے گا۔ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی، اس کی سہیلیاں اس کو تیار کر رہی، جب وہ اس کو دلہن بنا دیا تو کہنے لگی بڑی اچھی لگ رہی ہو بھائی، ماشاءاللہ بڑی اچھی لگ رہی ہو، تو وہ رونے لگی۔ اس نے کہا تمہاری نظروں میں جچ جانے سے میرا کام نہیں بنے گا، میں جس کے گھر جا رہی ہوں اسے پسند آئی تو تب میرا کام بنے گا، لوگوں کو پسند آ جانے سے ہمارا کام نہیں بنے گا، اللہ کو پسند آئے تو تب ہمارا کام بنے گا۔ تو اللہ کو پسند آنے کے لیے ایک طریقہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تبلیغ میں ہم اس کو سیکھ رہے ہیں کہ ہر مرد عورت کو اللہ کا رسول ایک زندگی دے کر گیا ہے، اس زندگی کو سیکھنے کا ایک نظام چل رہا ہے۔ اسلام ہمارے پاس نسل در نسل آیا ہے، ایک نسل جب مرتی ہے تو اگلی نسل کو اپنا علم بھی دیتی ہے اور اپنے اخلاق اور عادات بھی دیتی ہے، صرف وراثت نہیں منتقل ہوتی، بھائی ماں مر گئی، ابا مر گیا، چلو بھائی گھر تقسیم کرو، دکان تقسیم کرو، زمین تقسیم کرو، صرف وراثت نہیں منتقل ہوتی بلکہ غیر شعوری طور پر ماں اور باپ کے اخلاق بھی وراثت میں آ جاتے ہیں۔ اڑوس پڑوس ایک پوری نسل جو آج حیدرآباد میں چل رہی ہے، یہ دودھ پیتی نسل جو آج پروان چڑھ رہی ہے، ان کو کچھ روزانہ دے رہی ہے۔ جب یہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے بعد آنے والی نسل وہ بہت کچھ ہم سے لے کر آگے منتقل کر رہی ہوگی۔ اگر ہم نے ان کی جھولی میں کانٹے بھر دیے تو آگے کانٹے ہی تقسیم کریں گے، اگر ہم نے پھول بھر دیے تو آگے پھول تقسیم کریں گے، اگر ہم نے انہیں ایمان دیا تو آگے ایمان تقسیم کریں گے، اگر ہم نے انہیں بےایمانی دی تو آگے بےایمانی تقسیم کریں گے۔ اگر آج کی ماؤں نے اپنی بچیوں کو حیات اچھی منتقل کی تو وہ آگے کفر منتقل کریں گے، کیونکہ درجہ بدرجہ بات نیچے جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اس امت کی کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا تو اگلی نسل کو وراثت جیسے دینی ہے، اخلاق بھی دینے ہیں، دین بھی دینا ہے، اسلام بھی دینا ہے۔ اگر نہ دیا تو یہی اولاد ہمارے گلے میں پڑ جائے گی قیامت کے دن، یہ ہمارا گریبان پکڑ لے گی۔ جو ہم سے کچھ سیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کیا کرتی ہے، ماں کس چیز کو اہمیت دیتی، نماز کو اہمیت دیتی ہے کہ اپنے کپڑے تیار کرنے کو اہمیت دیتی، کس چیز کو اہمیت دیتی، اپنے ظاہر کو بنانے پہ زیادہ زور لگاتی ہے یا اپنے باطن کو بنانے پہ زیادہ زور لگاتی ہے، یہ روزانہ کا سبق ماں اپنی بچی کو دے رہی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں۔ اب لڑکا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے کس چیز کو اہمیت دیتا ہے، کس چیز کو یہ آگے رکھتا ہے، نماز کو آگے رکھتا ہے یا دکان کو آگے رکھتا ہے، اخلاق کو آگے رکھتا ہے، بد اخلاقی کو آگے رکھتا ہے،
جیب کاٹنے کو آگے رکھتا ہے یا سخاوت کو آگے رکھتا ہے، کس چیز کو آگے رکھتا ہے؟ وہی کچھ بچہ اپنے باپ سے لے رہا ہوتا ہے، اپنی ماں سے لے رہا ہوتا ہے. اگر آج کی نسل نے کپڑوں کو اہمیت دی، زیور کو دی، بناؤ سنگھار کو دی، بننے سنورنے کو دی، گھنٹوں اس پہ لگائے، تو اگلی نسل کی طرف یہ بات منتقل ہو گئی. وہ یہی سمجھیں گے کہ اپنے آپ کو بنانا سنوارنا تیار کرنا بھائی یہی عورتوں کا کام ہے. اور اگلی نسل یہ سمجھے گی کہ روٹی کمانا، پیسہ کمانا، مال لے کے آنا، اس کے گھر بنانا، گاڑیاں لینا، بس یہی کام ہے. تو چونکہ اب آ کے کوئی بتائے گا نہیں، پہلے جب ایسے اخلاق بگڑ جاتے تھے تو درمیان میں نبی آ جاتے تھے، بھائی غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. اب وہ قصہ نہیں ہوگا. تو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ماں کے بچے کے سر میں درد ہو تو ماں کے سر میں درد ہو جاتا. جو ماں اپنے بچے کے سر درد نہیں برداشت کر سکتی، وہ اپنے بچوں کو جہنم میں کیسے لے کے جا رہی ہے؟ کل قیامت کو کیا حال ہوگا جب اس کے بچے کے گردن میں توک پڑے گا اور اس کی بیٹی کے گلے میں توک پڑے گا اور گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوگا؟ ماؤں پہ کیا گزر جائے گی، والدین پہ کیا گزر جائے گی؟ اور خود والدین کے بھی پڑ جائے گا گردن میں توک، تو کیا حال ہوگا؟ تو اس امت کی ماں کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کو گھر میں بٹھایا ہے، کس لیے بٹھایا ہے؟ فارغ رکھنے کے لیے بٹھایا ہے. اگلی نسل تیار کرنی ہے عورت نے. گھر کا نظام، گھر کی معاشرت، اولاد کے اخلاق، یہ تو عورت کے ذریعے سے منتقل ہوتے ہیں. اس امت کی بنیاد اما ہاجرہ سے رکھوائی گئی اور ایک لکو دک میدان میں رکھوائی گئی، ایک جنگل میں رکھوائی گئی. ہاجرہ نے اپنے بچے کو 6 برس میں ہی 7 تک تیار کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کو اپنے باپ کی صحبت تو ملی نہیں، منور ہوش ہی نہیں. ایک دفعہ جب پہلی دفعہ لائے تو ان کو پتہ ہی میں کیا ہوں، اور دوسری دفعہ آئے تو صرف یہ اجازت ملی کہ جا کے دیکھ سکتے اور ٹھہر نہیں سکتے، اونٹ سے اتر بھی نہیں سکتے. اوف. 1 سال کے بعد آئے ملنے کو تو حضرت ہاجرہ کیا کیا منصوبے بنا کے بیٹھی تھیں سنانے کو، آگے کیا قیامت گزر گئی. کہ جب انہوں نے کہا نا آئیں تشریف لائیں، کیا مجھے تو اترنے کی اجازت ہی کوئی نہیں. کہا اچھا آپ کا سر دلا دوں، اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے منہ دھویا واپس. پھر جب تیسری دفعہ آئے ہیں تو ذبح کرنے کے لیے آئے. تو یہ 6 برس میں یا 5 برس میں جو بھی عمر تھی، تقریباً ایسی ہوگی 8 برس ہوگی، حضرت ہاجرہ نے جو اپنے بچے کی تربیت کی ہے انہیں اس سطح تک پہنچایا کہ بچہ اتنے بڑے خلیل رسول کو نصیحتیں شروع کر رہا ہے. یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان اگر اللہ نے کہا ہے تو چھری چلا دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگلی نصیحت سنو، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ شفقت قدری آپ کو کہیں حکم سے روک نہ دیں. آپ میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیں کہ میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آپ مجھے الٹا لٹائیں، سیدھا نہ لٹائیں کہ کہیں چہرے پہ نظر پڑ جائے اور محبت آڑے آ جائے اور آپ چھری چلانے میں کمزور پڑ جائیں. مجھے الٹا لٹائیں، نیچے سے چھری پھیریں. یہ 6 برس میں ایک عورت اپنے بچے کو یہاں تک پہنچایا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ کہتا ہے گھروں میں بیٹھ جاؤ. کیا کرو، صرف ہانڈی پکاتے رہو، سلائی کرتے رہو، کڑھائی کرتے رہو؟ نہیں، اگلی نسل کو ایمان منتقل کرو، اخلاق منتقل کرو. ایک پوری نسل تم نے دنیا میں چھوڑ کے جانی ہے. جب نسلیں بگڑ جاتی ہیں تو ان قوم کو ایٹمی طاقتیں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی. ہماری نسل تو گانے بجانے میں ڈوب گئی، گھر گھر سے گانے کی آوازیں آتی ہیں. جو نسل موسیقی پہ لگ جائے انہیں تو اللہ کے پکڑ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی سوائے توبہ سے. تو مرد کمانے میں لگ گئے، عورتیں اپنے گھر کے دوسرے غیر ضروری کاموں میں لگ گئیں، اولاد کو ایک جنگل کے درخت کی طرح چھوڑ دیا. اس کی کوئی شاخ کہیں نکل گئی، کوئی کہیں نکل گئی، کوئی کہیں نکل گئی. جب وہ بڑے ہوئے تو ان میں کانٹے نکل آئے، اب قریب ہوتے ہیں تو کانٹے چبھتے ہیں. اب روتے ہیں کہ اولاد ہماری مانتی نہیں، اولاد کو سکھایا کب تھا. ہفتوں گزر جاتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں، کہ ان کے ساتھ کچھ اخلاق کی بات کریں، ایمان کی بات کریں، آخرت کی بات کریں۔ سکول گئے، سکول سے آتے ٹیوشن میں گئے، باپ شام کو تھکا ہوا آیا۔ عورتوں کے فنکشن ہی آج کل ختم نہیں ہوتے، ایک ایک شادی ہی آٹھ آٹھ دن چلتی رہتی ہے۔ قربان جائیں، مال ایسے ملا ہے کہ جیسے اسی کام کے لیے ہے، اور کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے، آٹھ آٹھ دن اسی میں لگ جاتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ لوگ حیدرآباد میں بھوکے مریں اور مالداروں کی شادیوں میں ہی اتنے اسراف ہو جائیں۔ ایک رات کا ہی جوڑا ہی 50,000 کا سلایا جائے، 1,00,000 کا سلایا جائے، تو یہ پیسہ جو خرچ ہوا ہے کہ اللہ پوچھے گا نہیں کہ کہاں خرچ کیا تھا، کیوں خرچ کیا تھا؟ اس میں تو 10 غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی تھی۔ تو اولاد ہماری نہ ماں محنت کر رہی اولاد سے، نہ باپ محنت کر رہا ہے اولاد سے۔ صبح جاتا ہے اور شام کو آتا ہے، دکان کے جمیلوں کے ساتھ آتا ہے تھکا ہوا، اس سے کوئی ہوش نہیں، مجھے کیا کرنا ہے۔ ماں اپنے سارے دن کے صفائیاں، کڑھائیاں، کمائیاں، کپڑے اور بازار اور شادیاں، ان میں تو ماں باپ نے اولاد میں ایک بہت بڑا بہت بڑی خلیج آ چکی ہے، بہت بڑی خلیج ہے کہ وہ ان کو پتہ نہیں کہ ہماری اولاد کس رخ سے جا رہی، کیا اخلاق بن رہے ہیں، کیا کردار بن رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے عورت سے کہا گھر بیٹھو، اپنی اولاد پہ نظر رکھو، تم نے ان کو تیار کر کے آگے مر جانا ہے اور مرنا ہے، تو باغی نہ پیدا کرو، باغی بچے نہ پیدا کرو، بے حیا معاشرہ چھوڑ کے مت مرو، حیا والا معاشرہ چھوڑ کے مرو۔ یہ عورت کی بہت بڑی ذمہ داری بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ وَذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اب گھر میں تو بیٹھ کے کرنا کیا ہے، اب یہ کرنا ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کے نبی کے فرمان، یہ اپنے اولاد کی طرف منتقل کرو، اپنے اولاد کی طرف منتقل کرو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع پورا ہمیں سنایا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے اولاد کے لیے، اولاد کو کیا دے کے مرنا ہے، اولاد کو کیا دے کے مرنا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کو ایک پورا انڈیکس بنا کے دیا ہے، ایک نقشہ بنا کے دیا ہے کہ یہ باتیں سکھا دو بس۔ اب یہ فکر نہ کرو کہ ان کی روٹی کا کیا بنے گا، ان کی شادی کا کیا بنے گا۔ ابھی ماں باپ کی شفقت ہے، لیکن اتنی ہے کہ ان کا کاروبار اچھا ہو، ان کی بروقت شادی ہو، ان کی نوکریاں ہوں، ان کی تجارت ہو۔ تاجروں کو فکر ہوتی ہے تجارت بن جائے، ملازموں کو فکر ہوتی ہے آگے پڑ جائے تو کوئی ملازمت لگ جائے، تھوڑے جوان ہوتے ہیں تو فکر ہوتی ہے شادی ہو جائے، آگے ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کی قبر اچھی ہو جائے، ان کی آخرت اچھی ہو جائے، یہ کوئی احساس کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ایک نصاب دیا ہے کہ پہلا سبق جب تمہارا بچہ ہوش میں آئے تو اسے یہ سبق دو، یا بنی لا تشرک باللہ۔ حضرت لقمان، لقمان علیہ السلام غلام تھے، اللہ نے حکمت سے بھر دیا، بعضے کہتے ہیں نبی تھے، بعضے کہتے ہیں نہیں تھے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو ماں باپ کو یہ رکوع اللہ نے سنایا ہے، اسی کے زمن میں اساتذہ کو یہ رکوع اللہ نے سنایا ہے کہ اس نسل کو تیار کیسے کرنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا، لڑکی دیکھ رہی کہ میری ماں کو اہمیت کس چیز کو دے رہی، میرا باپ اہمیت کس چیز کو دے رہا، اسی کو بھی اہمیت دیں گے۔ یہ اعمال پہ مرتا ہے کہ پیسے پہ مرتا ہے، اس میں حیا ہے یا بے حیائی ہے، اس کے اندر سخاوت ہے یا بخل ہے، اس کے اندر راتوں کا رونا ہے یا راتوں کو اٹھ کے سارے رات فضول کاموں میں اور گزارنا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، اس سے وہ کر لیتا ہے۔ پہلا سبق اپنی اولاد کو، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بیٹا شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اللہ کو ایک مانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی مشیر نہیں، جس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، محتاج نہیں، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، غفلت سے پاک، جہالت سے پاک، ظلم سے پاک،
زوف سے پاک، عجز سے پاک، نسیان سے پاک، غلط فیصلوں سے پاک. ما کان ربک نسیا لا یضل ربی ولا ینسا لا تأخذه سنة ولا نوم ولا یعوده حفظهما فما مسنا من لغوب ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. اور ما کان اللہ لیعجزہ من شیء لا یعزب عنہ مثقال ذرہ. یہ ذہن بناؤ کہ اللہ ایسا ہے. ابھی تو نہ ماں کو پتا ہے کہ اللہ کیا ہے، نہ باپ کو پتا کہ اللہ کیا ہے. مطلب ایک ماں اپنی بچی کو کپڑے کے انداز سمجھانے میں گھنٹہ لگا سکتی ہے، لیکن وہی ماں اپنی بچی کو اللہ کی بات بتانے میں پانچ منٹ بھی نہیں بات کر سکتی. یہ کپڑا ایسا ہے، وہاں سے خریدا ہے، اس میں یہ ڈیزائن ہے، اس میں یہ ڈیزائن ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. ایک باپ اپنے بچے کو اپنی دکان پر ایک گھنٹہ تقریر کر کے بتا سکتا ہے، لیکن وہی باپ اپنے بیٹے کو اللہ نہیں سمجھا سکتا کہ بیٹا اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیا کرتا ہے. پہلا سوال جو تیار کروانا تھا، من ربک، قبر میں پہلا سوال من ربک، اسی سوال کی ماں باپ کے ذمہ کہا کہ پہلا سوال اپنے ماں باپ کو تیار کہ تیاری کرو اپنی اولاد کو، پیپر کی تیاری کرو. جب امتحان ہوتے ہیں تو ماں باپ خود ساتھ لگتے ہیں، جن کو تھوڑا تعلیم کا ذوق ہے نا، جن ماں باپ کو، تو وہ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پڑھو پڑھو، ان کو خود یاد کرواتے ہیں، خود ان کو پڑھاتے ہیں، خود بیٹھتے ہیں، خود سر کھپاتے ہیں، ٹیچروں سے پوچھتے ہیں، ٹیوٹر سے پوچھتے ہیں. تو پہلا سوال آ رہا ہے قبر کا، من ربک، اسی پہلے سوال کی اللہ تعالیٰ تیاری کروا رہا ہے. کہو لا تشرک باللہ، یاد کر میرا بیٹا اللہ ایک ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، تاکہ جب قبر میں تجھ سے منکر نکیر پوچھے تو کھٹ سے کہے کہ میرا رب اللہ ہے. جس کی عمر نے تیاری کی تھی، عمر نے آپ نے کہا عمر وہ کیا دن ہوگا جب منکر نکیر تیرے پاس قبر میں آئیں گے زمین کو چیرتے ہوئے، گرجتے، چمکتے، کڑکتے، برستے ہوئے، وہ کیا دن ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا میں ہوش میں ہوں. آپ نے کہا ہو گئے، کہ پھر میں خود ہی نمٹ لوں گا ان سے، نمٹ لوں گا. تو اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے، ان کا یا رسول اللہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ عمر جب قبر میں رکھا جائے گا اور ان سے منکر نکیر پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، تو یہ کہیں گے ربی اللہ فمن ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے بولو. الٹا ان کا امتحان لے لیں گے. کیا تیاری کی پیپر کی، ایسی تیاری کروائیں آپ ماں باپ اپنی اولاد کو. اگر یہ تیاری نہ کروائی تو یہ ماں باپ ظالم ہوں گے، ظالم، اور ان کی اولاد مظلوم ہے، مظلوم. بچے کو ناشتے میں انڈا نہ ملے تو ماں بگڑ جاتی ہے، اور وہ فجر کی نماز نہ پڑھے تو نہ ماں کو درد ہے نہ باپ کو درد ہے. تو پہلا پیپر ہے، تیاری کرو. من ربک یا بنی لا تشرک باللہ، اپنے بیٹے کو اللہ سکھا دو، اللہ اس کے دل میں اتر جائے. اللہ قطب الدین بختیار تھے نا، بختیار کاکی، کاکی کاکی کاکی، یہ ہے کاکی، کا کہتے ہیں روٹی کو، تو یہ کاکی کے نام سے مشہور ہیں. کہ ان کی جب مدرسے سے پڑھ کے آتے اپنی ماں سے روٹی مانگتے، وہ کہتی بیٹے اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے، اور اس کو نماز میں لگا دیتی، خود پیچھے روٹی رکھ دیتی. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے کہ دیکھو یہ اللہ نے دی ہے. روزانہ ایسا ہوتا. ایک دن کسی کام میں چلی گئی، وہاں دیر ہو گئی، بچے کے آنے کا وقت ہو گیا، اور موٹریں تو تھیں نہیں کہ پہنچ جائیں گی، تو بڑی پریشان کہ یا اللہ آج میرے بچے کے یقین کا مسئلہ ہے، اگر تو نے اس کو نہ دیا تو اس کا یقین تجھ سے ٹوٹ جائے گا. اب بچہ آیا، دیکھا اماں ہے نہیں، تو اماں سے تو خالی واجب کہتا ہی تھا. میں کہا اماں کو نہیں روٹی تو مجھے اللہ ہی دیتا ہے. اپنے آئے وہ اللہ بشائر اللہ اکبر نماز کی نیت مان کے کھڑے ہو گئے، سلام کر کے پیچھے دیکھا تو روٹی پڑی ہوئی. اب ماں آئی سہمی ہوئی، ڈرتی ہوئی، بیٹا کھانا کھا لیا؟ کہنے کہ ہاں کھا لیا، آج روٹی بڑی مزیدار تھی، آج تو اللہ نے براہ راست دی تھی، آج کیسے نہ مزیدار ہوتی. یہ پہلا سبق ہے ماں کے لیے، اپنی اولاد کو دے. لا تشرک باللہ، ان کی روٹی کا فکر کرو، پر یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ذمہ ہے. بچہ پہلے آتا ہے بعد میں آتا ہے، اور دودھ پہلے اندر موجے مارنے لگ جاتا ہے، وہی روٹی وہی گوشت وہی سالن وہی دال, پہلے دودھ کیوں نہیں تھا, اب دودھ کہاں سے آ گیا؟ سات سال کے بچے کو ابھی کائرہ نہیں آتا. دوسرا سبق, یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. اللہ کا دھیان کہ اللہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے, یہ سبق سکھانا کہ اللہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے. اے بیٹا, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا اور وہ پہاڑ کی غار میں ہو یا فضا کی وسعتوں میں ہو یا زمین کے اندھیروں میں ہو, اللہ کی اس پر نگاہ ہے, اس سے چھپ نہیں سکتا. لہذا ہوش سے چلنا, یہ نہ سمجھنا کوئی دیکھ نہیں رہا. تیرا رب تجھے دیکھتا ہے, تیرا رب چست نگہبان ہے. اللہ کا دھیان سکھانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ وہ دھیان ہے جو ہر گناہ سے آدمی کو نکال دیتا ہے, ہر نافرمانی سے آدمی کو نکال دیتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اتنی بڑی یہ طاقت ہے اللہ کا دھیان, اتنا بڑا پہرے دار ہے اللہ کا دھیان, اور اتنی بڑی تسلی ہے اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, بس دعا مانگنے کی ضرورت ہے. یہ دوسری چیز ہے جو ان کے دلوں میں اتارنی ہے اور بٹھانی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میری ضرورتوں کا کفیل ہے. ماں باپ نہیں, کاروبار نہیں, اللہ. کفا بربک ہادیا ونصیرا, کفا باللہ وکیلا, کفا باللہ شہیدا, کفا باللہ رقیبا, کفا باللہ نصیرا, کفا باللہ ولیا, کفا باللہ علیما, علیما ولیا, حسیبا شہیدا, رقیبا نصیرا. سب اللہ نے تکرار کیا ہے, میں کافی ہوں, کافی ہوں, تیرا ساتھی, تیرا وکیل, تیرا گواہ, تیرا نگہبان, ہر وقت تیرے ساتھ, تیرے دکھڑے سننے والا, تیری پکار سننے والا, میں تیرے ساتھ ہوں. یہ دوسرا سبق ہے. تیسرا سبق کیا بتایا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ, اے بیٹا بیٹی نماز پر, نماز نماز پر, اے بیٹا نماز پر, اے بیٹی نماز پر. تو کون پڑھے گا جو ماں کو دیکھے گا بھائی نماز کا اہتمام ہو رہا ہے, نماز کے لیے بے چین ہو رہی, نماز کے لیے بے قرار ہو رہی, تو وہی نماز کی طرف چلیں گے؟ تو اگر مان یہ ہو کہ ادھر اذان ہو اور ادھر اس کا کام بند ہو جائے, ہانڈی وہیں چھوڑ دے, سلائی وہیں چھوڑ دے, صفائی وہیں چھوڑ دے, ہر چیز وہیں چھوڑ دے, اور فوراً وضو میں لگ جائے اور نماز میں داخل ہو جائے, تو اولاد کو بھی یہی ملے گا پھر آگے؟ کہ نماز کا, عبادات کا شغف پیدا ہو جائے. اقم الصلاۃ, اے بیٹا نماز پر. معاذ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب رات آتی تو کہتی معاذ تیری آخری رات ہے, کل نہیں آئے گی, ساری رات نفل پڑتی رہتی, جب تھک جاتی بیٹھے بیٹھے سو جاتی, جب دن چڑھتا کہتی معاذ آخری دن ہے, کل کوئی شام نہیں آئے گی, پھر سارا دن اپنے اللہ کے ذکر میں تلاوت میں لگی رہتی, اس کے ساتھ ساتھ گھر کا کام بھی کرتی رہتی. اقم الصلاۃ, نماز پڑھو. جب باپ میں بھی ماں میں بھی نماز کا اہتمام ہوگا تو اولاد میں بھی آئے گا, ماں باپ میں نہیں تو اولاد میں بھی آئے گا. اقم الصلاۃ. دوسرا کام, وامر بالمعروف وانہ عن المنکر, اے بیٹا تبلیغ کیا کر. دیکھو اللہ کہہ رہا ہے, آج کل کی تو میں اپنے بچوں کو جانے نہیں دیتی, اپنے خاندانوں کو جانے نہیں دیتی عورتیں, اور اللہ تعالیٰ شروع سے سبق سکھا رہا ہے کہ اولاد کو سکھاؤ کہ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے بیٹا تبلیغ کرتے رہنا, بھلائی پھیلاتے رہنا, برائی سے روکتے رہنا, اس پہ آنے والی تکلیف پہ صبر کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے دین کے لیے تیار کرنا, کیونکہ اس امت کو یہ کام ملنا تھا نا, اس لیے بڑے خوبصورت انداز میں ماں باپ کو سمجھائے کہ شروع سے اپنی اولاد کو اسلام پھیلانے کے جذبے پر کھڑا کرو.
نہیں تو وہ صرف کمانے والے بنیں گے اور انہیں دین کا کوئی غم نہ ہوگا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جب حجاج نے گھیرا ڈال لیا عبداللہ بن زبیر کا مکے میں تو اپنی ماں کے پاس آئے, کہنے گئے اماں اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے اور وہاں سے پیشکش ہے کہ صلح کر لو تو جان بخشی ہو جائے, اگر صلح کر لو تو معاف کر دیں. تو کوئی ماں بھی اپنے بچے کی موت چاہتی ہے. انہوں نے کہا عبداللہ اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو پھر حیف ہے تجھ پر بھی اور تیری زندگی پر بھی اور تیری ساری اس کوشش پر بھی, اور اگر تو اللہ کے لیے لڑا ہے تو پھر مجھے تیری زندگی کی کوئی تمنا نہیں, اگر تو اس کے لیے مر جائے تو میں دونوں حال میں راضی ہوں, اللہ تجھے کامیاب کر دے تو میری خوشی ہے, لیکن اگر تو اس میں ظاہری طور پر ناکام ہو جائے قتل ہو جائے تو بھی میں اس پہ راضی نہیں کہ تو زندگی کی وجہ سے صلح کر لے, تو مر جا مجھے یہی پسند ہے کہ تو مرے گا تو اللہ کے نام پہ, یہ مجھے پسند ہے, اسی لیے تمہیں پالا تھا میں نے. ماں اپنے بچے کو مرنے پہ تیار کر رہی. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. کہنے گئے اچھا چلو پھر آخری ملاقات کر لو, گلے مل لو. جب گلے لگایا تو وہ انہوں نے کرتے کے نیچے زرہ پہنی ہوئی تھی لوہے کا لباس, تو جب ایسے گلے لگایا اور پیار کیا تو اندر محسوس کیا کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے. کہنے گئے زرہ پہنی ہوئی. فرمانے لگی موت کے چاہنے والے لوہے کی آڑ نہیں لیا کرتے, موت کے چاہنے والے لوہے کا سہارا نہیں لیا کرتے, اتار دو. انہوں نے فرمایا مجھے ڈر یہ ہے کہ میری لاش کو خراب کریں گے, اس لیے میں نے یہ پہنا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک جملہ بولا بے ساختہ جو عربی ادب میں ایک مثال بن گیا, ضرب المثل بن گیا. تو انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا الشاۃ المذبوحہ لا یؤلمها السلخ, بکری جب ذبح ہو جاتی ہے تو کھال کے کھینچنے کا اسے کوئی درد نہیں ہوتا. تو شہید ہو جائے گا تو تیرے ٹکڑے کریں یا تجھے آگ میں جلائیں یا تجھے سولی پہ لڑتا ہے تو تیرے لیے تو برابر ہے, اتار دے. مرنے والے لوہے پر اعتماد نہیں کرتے. ماں اپنے بچے کو مرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں, موت کی سواری پہ میں تیار کروایا کرتی ہوں. دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے ہو میدان میں اترا عبداللہ, شام تک لڑتے 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 4,000 کا لشکر, ادھر 18 آدمی, 4,000 ادھر 18 آدمیوں کے ساتھ شام تک ان سے لڑتے رہے اور ان کے قریب نہیں کوئی آ سکا. دونوں ہاتھوں میں تلواریں ان کی چل رہی تھیں. ایک پتھر پڑا آ کے سر میں لگا, اوپر جو پتھر مار رہے تھے پتھر سر میں لگا تو اس سے زخم, بہت بڑا زخم آیا اور فوارا خون کا پاؤں پہ جا کے پڑا سامنے پنجے پر. تو اس پر بے ساختہ کا ولسنا علی الاعقاب قدما قلومنا, ہم وہ نہیں ہیں جن کی کمر پہ زخم لگے اور ان کی ایڑیوں پہ خون جائے. ولیکن علی الاقدام تقطر الدماء, ہم وہ ہیں جن کے زخموں کا خون ان کے پنجوں پہ پڑتا ہے, ایڑیوں پہ نہیں پڑتا. ایڑیوں پہ تو اس کا پڑتا ہے جس کو کمر میں لگے. آن من باشم کے روزے جنگ بینی پشت من, آمن کے درمیان خاک و خون بینی سرے. آہا اور وہ گر گئے, چکوچنا بڑا پتھر پڑا گر گیا. تو پھر اس وقت اپنی ماں کو آخری پیغام دیا اسماء ان قتلت لا تبکین, اے اسماء اب رونا نہیں, میرے موت کی خبر اب آنے والی ہے. لم یبق الا حسبی و دینی, میں نے سب کچھ چھوڑ دیا پر دین نہ چھوڑا, اپنی شرافت کو نہ چھوڑا, اپنے دین کو نہ چھوڑا, اور سب نے میرا ساتھ چھوڑا. وصار متلانت بھی یمینی, پر میری تلوار نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا جو آخر تک میرے ہاتھ میں رہی. صحیح ہو گیا, حجاج نے سولی پہ لٹکا دیا. دوسرے کے تیسرے دن حضرت اسماء کا وہاں سے گزر ہوا تو سولی پہ لٹکے ہوئے تو کیا کہنے لگی, اچھا ابھی سوار سواری ہی پر اب بیٹھا ہوا ہے, اترنے کا وقت ابھی نہیں آیا. کس سے تشبیہ دے رہی ہیں سولی کو؟ سواری سے. اچھا ابھی سوار سواری پر ہی ہے, اترنے کا وقت نہیں آیا. یہ تربیت ماؤں کی دی ہوئی تھی. اچھا مائیں ہی جاہل ہو گئیں تو اولاد کو کیا کہیں بھائی؟ جو نسل گانے بجانے کی سرتان پہ پروان چڑھے وہ نسل تو مر چکی ہے, ان سے کیا توقع رکھنی. جن کے گہرائیوں میں شیطانی آوازیں رچ چکی ہوں انہیں قرآن کے نغمے کیسے جگائیں گے؟ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب نے پکڑا, ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. ان سے کہتا تھا کہو میں اللہ کا رسول ہوں, وہ کہتا میں نہیں کہتا. ایک ہاتھ کاٹ دیا, پھر کہا بولو, کہا نہیں کہتا. پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا, کہا بولو میں اللہ کا رسول ہوں, کہا نہیں کہتا. پھر ایک پاؤں کاٹ دیا, پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا, پھر ان کا ناک کاٹ دیا, پھر کان کاٹ دیا, آنکھیں نکال لیں, زندہ ہیں زندہ ہیں آنکھیں نکال لیں. پھر ان کی بوٹیاں اتارنے لگا خنجر سے, ایک دفعہ نہیں کہلوا سکا اور وہ بوٹی بوٹی ہو گئے. یہ بول نہ وہ کہلوا سکا, اس طرح بے دردی سے ان کو اس نے شہید کیا. یہ پوری خبر ان کی والدہ ام ہمارا کو پہنچی کہ ام ہمارا یہ ہوا تیرے بیٹے کے ساتھ. تو انہوں نے کیا جواب دیا, لہٰذا اليوم اربعۃ, یہی دن دیکھنے کے لیے تو اس کو دودھ پلایا تھا, اور کس لیے پلایا تھا؟ یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا. وَعِنْدَ اللَّهِ احْتَسَبْتُهُ, اور میں اللہ کی بارگاہ میں پورے اجر کی امید رکھوں گی. یہ زندگی ماں باپ نے سکھانی تھی جو نہیں سکھائی, برباد کر دیا پوری نسل کو. ہمیں برباد کیا ہمارے ماں باپ نے, ہم برباد کر رہے ہیں اپنی اولاد کو, وہ برباد کریں گے آگے اپنی نسل کو. کہ مال کی عظمت بٹھائی, چیزوں کی عظمت بٹھائی, سونے چاندی سے پیار کروا دیا, گھروں سے پیار کروا دیا, چیزوں سے پیار کروا دیا, اللہ سے پیار ہی نہ ڈالا. 20 برس 18 برس ایک بچی گھر میں رہتی ہے, اور جب رابعہ بھی تو کسی ماں کی بیٹی تھی, رابعہ بھی تو کسی ماں کی بیٹی تھی. جب رات آتی تو روزانہ غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی, میری ضرورت ہے؟ میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہہ دیتے نہیں ہے تو کہ پھر مجھے اجازت ہے؟ کہاں اجازت ہے, اللہ اکبر. پھر ساری رات مسلح تھا اور رابعہ تھی. جب ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا, جوانی نہیں ہو گیا تھا, تو انہوں نے آگے شادی نہیں کی. حسن بصری آئے ان کے پاس شادی کا پیغام لے کر کے, مجھ سے شادی کر لیں. حسن بصری جو اپنے زمانے کے صحابی کی شان رکھتے تھے ہر چیز میں, تو کہنے لگے, حسن یہ بہت بڑا اعزاز تھا کسی عورت کے لیے کہ حسن بصری خود نکاح کا پیغام لے کے چلا جائے. اگر وہ اشارہ کرتے تو اس زمانے کے بادشاہ اپنی بیٹیاں حسن بصری کو پیش کر دیتے, ایسے انسان تھے حسن بصری. تو کہنے لگے, حسن شادی کرتی ہوں, 4 سوالوں کا جواب دے دو. کہنے لگے, کیا؟ کہ یہ بتاؤ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا؟ اس کا کون جواب دے؟ کہتا یہ بتاؤ جب قیامت کے دن اعمال اڑیں گے, اعمال ہمیں کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا, کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا, میرے کس ہاتھ میں آئے گا, سیدھے کے الٹے کا کوئی پتہ نہیں. کہ یہ بتاؤ جب نیکیوں کو تولا جائے گا, کسی کی گھٹ جائیں گی کسی کی بڑھ جائیں گی, میری بڑھیں گی کہ گھٹیں گی کا کوئی پتہ نہیں. کہ یہ بتاؤ جب پل صراط سے گزریں گے تو کچھ لوگ پار ہو جائیں گے کچھ گر جائیں گے, تو میں پار ہونے والے میں ہوں کہ گرنے والوں میں ہوں؟ کہنے لگے, اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ کہنے لگے, اچھا جاؤ پھر مجھے تیاری کرنے دو, میں فارغ نہیں ہوں, مجھے اس کی تیاری کرنے دو. یہ بھی کسی ماں کی تربیت لے کے اس سسرال کے گھر گئی تھی. بہت بڑا ظلم ہے آج کی ماں کا جو بچی کو روانہ کرتی اور خالی دل کے ساتھ بھیج دیتی ہے, اسے اللہ کا تعلق نہیں سکھاتی, اسے اللہ کے سامنے رونا نہیں سکھاتی, پھر اس کے کانٹا بھی چبھے تو کہتی ماں مجھے یہ ہو گیا. اور اگر اللہ اللہ سے ملا دیتی تو اس پہ ہمالیہ پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتا, تو کبھی ماں باپ کو نہ کہتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا. یہ بات سکھانی ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. اس اگلی بات سکھانی ہے, لا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اخلاق سکھائیں اپنی اولاد کو. اے بیٹا اے بیٹی, منہ چڑھا کے بات نہ کرو, تمہارے چہرے سے تکبر نہ ٹپکتا ہو, چہرے سے بھی آجزی اور مسکنت ہو. لا تُصَاعِرْ, یہ لا تُصَاعِرْ یوں ایسے. ایک بہت بڑا تاجر تھا لاہور میں, اس کو ہم گشت میں ملنے گئے. ایک اس کے ساتھ اس کا بروکر تھا, اس کا ایجنسی ہولڈر بہت بڑے, اس سے کاروباری باتیں کرتے رہے. میں نے کہا میری بات تو کرو. وہ چپ, بولا ہی نہیں اس کے روپ کی وجہ. جب کچھ نہیں وہ اس میں ہمت کی تو میں نے کہا جناب میں نے بھی آپ سے کچھ بات کرنی. تو اس نے ایسے کیا, وہ مجھے لا تو سائر یاد آیا کہ میرا دفتر ٹائم ہے. انہوں نے میرے کو چندہ مانگے گا. میں نے کہا صرف دس منٹ آپ سے لینے, صرف دس منٹ, آپ گھڑی دیکھ لیں. تو اپنی کرسی کی طرف جانے لگا, وہ جدھر فون پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا نہیں ادھر نہیں, یہیں میرے پاس. وہ وہاں بیٹھ گیا, ویسے چہرہ تنا ہوا. جب میں نے موت کو چھیڑا تو بس وہ پگھلتا گیا, پھر یوں پگھلتا گیا پگھلتا گیا. پھر دس منٹ کے بیس منٹ ہو گئے, او گم. پھر خود کہنے لگا اور کو لا تو ساحر, اپنے انداز سے بھی تکبر نہ ٹپکنے پائے. اخلاق بناؤ, اخلاق ہے. اگر آپ نے اولاد کو اخلاق نہ سکھائے تو اللہ کی قسم پیسوں سے زندگی نہیں گزرتی. کوئی در و دیوار سے زندگی گزارتا ہے, پوچھتے ہیں لڑکا کیسا ہے, کیا مطلب کہ لڑکا کیا کرتا ہے, کماتا کتنا ہے, یہ نہیں پوچھتی کہ لڑکے کے اخلاق کیسے. ہمارے ایک بچی کی ایک جگہ نسبت ہوئی تو میں نے ان کی خالہ سے پوچھا لڑکا کیسا ہے, لڑکا کیسا ہے, دیکھو کیسا ہے. جواب کیا, اس کے 14 مربع ہیں, اس کی پیپر مل ہے. سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ پھر میں نے کہا خالہ لڑکا کیسا ہے تو اس کے 14 مربع ہیں, اس کی پیپر مل ہے. میں نے پھر تیسری دفعہ کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ اس کے پاس کیا ہے, میں پوچھ رہا ہوں وہ خود کیسا ہے, گدھا ہے کہ انسان ہے. کہ زندگی مربعوں سے نہیں گزرتی, پیپر مل کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی, زندگی انسان کے ساتھ گزرتی ہے. انسان ہے تو جھونپڑے میں بھی خوش رکھے گا, اور جانور ہے تو محل میں بٹھا کے بھی تڑپا کے رکھ دے گا. دیکھتے نہیں آپ حیدرآباد کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے کہ انسانیت جب گم ہوئی تو گھر گھر میں شادیوں کے چند دن بعد نوحے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی تو شادیاں بند بھی نہیں ہوتے کہ ساتھ ہی نوحے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ انسان نہیں تیار کیے, جانور ہیں, جانور جو بھر رہے ہیں, دوسرے کو نوش رہے ہیں. اخلاق سکھائیں اپنی نسل کو, اپنی اولاد کو اخلاق سکھائیں, انہیں جھکنا سکھائیں, انہیں حاجات پہ صبر سکھائیں. اگر اخلاق نہ سکھائے تو زندگی جہنم بن جائے گی. آپ کے گھر بھی کسی کی بیٹی آئے گی اور آپ کی بیٹی نے کسی کے گھر جانا ہے. اگر اخلاق نہ ہوئے تو گھروں میں آگ لگ جاتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں, ضمانت ضمانت, کسی عمل پہ آپ نے ضمانت نہیں دی اس طرح. کسی عمل پہ جنت الفردوس کی ضمانت نہیں ہے, کسی عمل پہ. یہ کہا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے, اپنی شہوت کی حفاظت کرے تو میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں بخشش کی, جنت کی. جنت الفردوس کا میں ضامن ہوں. انا زعیم ببیت فی اعلی الجنتی, میں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. لمن حسن خلقہ, جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں. کا میں ضامن ہوں, ضمانت دیتا ہوں. اخلاق سیکھ لو, جنت الفردوس میں گھر لے لو. یہ تہجد پہ وعدہ نہیں, تبلیغ پہ وعدہ نہیں, چلے پہ وعدہ نہیں, تلاوت پہ وعدہ نہیں, ذکر پہ وعدہ نہیں, علم پہ وعدہ نہیں. یہ وعدہ اچھے اخلاق پہ کیا ہے. اپنے اخلاق بنا لو, فردوس میں گھر لے لو. تو یہ اخلاق ماں باپ سکھاتے ہیں، ماں باپ کو نہ آتے ہیں تو وہ کیسے سکھائیں؟ اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ فصل و من قطع، جو توڑے اس سے جوڑو، وتعطی من حرمک، جو نہ دے اس کو دو، وتعفو عن من ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، یہ ہیں اخلاق کی بنیادیں. اب بیوی کہہ رہی فلاں سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، آپ نے بھی اس سے بات نہیں کرنی، اپنی میاں کو کہہ رہی فلاں سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، آپ نے بھی اس سے بات نہیں کرنی، اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ان گھر میں نہیں جانا، یہ تو اخلاق سکھائے جا رہے ہیں. اور اللہ کا رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ سلام کرے اسے سلام کرو، جو تمہارا حال نہ پوچھے اس کے گھر جا کے اس کا حال پوچھو، جو تمہیں اپنی شادی پہ نہ بلائے تم اسے اپنی شادی پہ بلاؤ، جو تمہاری میت پہ نہ آئے تم اس کی میت پہ جاؤ، جو تمہارے دکھ درد کا شریک نہ ہو تم اس کے دکھ درد کے شریک بن جاؤ، جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہ اخلاق، یہ تحفہ اپنی بچیوں کو دے کے بھیجو، یہ اخلاق اپنے بیٹوں کو دے کے بھیجو، تو گھر ہمیشہ صدا بہار بن جائیں گے، وہاں خزاں آئے گی نہیں. ورنہ ہم نے سب پوش گھروں میں ایسی خزاں دیکھی ہے کہ کبھی وہاں بہار کا گزر ہی نہیں. کہ اخلاق ہی کوئی نہیں، تو انسان تو معاملات سے چلتا ہے، برتنے سے. زندگی تو برتاؤ کا نام ہے، اگر برتاؤ غلط ہے تو وہ آپ سونے چاندی میں تول کے کیا کریں گے؟ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا، 14 مربع والا اور پیپر مل والا، ایک سال کے بعد طلاق ہو گئی. کہ انسان نہیں تھا، وہ انسان تھا کہ اس کی دو آنکھیں بھی تھیں، دو ہاتھ بھی تھے، دو پاؤں بھی تھے، زبان بھی تھی، 32 دانت بھی تھے، ایسا انسان تو ضرور تھا. وہ انسان نہیں تھا جو اللہ کہتا ہے انسان، رجال. تو ہمارا تو ماما ہی اٹھا ہو گیا، لڑکا کیا کرتا ہے یہ پوچھتے ہیں، انہیں پوچھتے ہیں لڑکا کیسا ہے، کیسا ہے اخلاق، ایمان، کردار. پیسوں سے تولا جاتا ہے، کردار بھی نہیں تولا جاتا. یہ دوسرا سبق اخلاق والا. پھر ایک اور سبق سکھایا، وقصد فی مشیقا، یہ معاشرت سکھاتی. بیٹا میانہ روی سے چلنا ہمیشہ، جو گھر میانہ روی سے چلے گا کبھی ان کو مالی تنگی نہیں آئے گی. ما حال من اقتصد والقصد فی الفقر والغنا. آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے میانہ چال چلو، پیسہ ہو تو بھی، فقر ہو تو بھی، کبھی تنگی نہیں آئے گی. اب ہمارے گھروں میں مالی تنگی کیوں آتی ہے؟ کہ کمائی 100 روپے ہے اور خواہش 1200 کی ہے، تو 200 کا مسئلہ بنا ہوا ہے. کمائی 1 لاکھ ہے اور خواہشات 1.5 لاکھ کی ہیں، تو مسئلہ بنا ہوا ہے. کمائی 1 کروڑ ہے، خواہشات 1.25 کروڑ ہیں، تو مسئلہ بنا ہوا ہے. کمائی 100 ہو تو خواہش 80 پہ رکھو، کمائی 1 کروڑ ہے تو خواہش 80 لاکھ پہ رکھو. وقصد فی مشیقا، چلنے میں میانہ روی اختیار کرو. کتنا بڑا اصول سمجھا دیا، واغضب من صوتک. اچھا، اس کے دونوں معنی بنتے ہیں، چلنے میں میانہ روی، چال میں بھی تمہارے ناز و انداز نہ ہو، اور تمہاری زندگی کے روز مرہ معمولات میں بھی میانہ روی ہو. قرآن کہے کہ لفظ کئی کئی معنوں کو سینے سے لگا لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی، شعیب علیہ السلام کی بیٹی. عورت کو اجازت ہے گھر سے باہر کسی ضرورت کے لیے جانے کی، ایسی پابندی تو نہیں لگائی اللہ نے، لیکن عورت کیسے جائے؟ ایک آیت میں سمجھا دیا. شعیب علیہ السلام نے کہا بیٹی جاؤ اس کو بلا کے لاؤ جس نے بکریوں کو پانی پلایا. تو وہ لڑکی آئی بلانے کے لیے، جس طرح وہ چل کے آئی وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ قیامت تک اس کی چال کو قرآن کا حصہ بنا دیا، تاکہ قیامت تک مسلمان عورتیں، مسلمان مرد پڑھیں کہ اس طرح عورت باہر جاتی ہے، جب وہ باہر جاتی ہے تو اس طرح جاتی ہے. وجاءت احداهما تمشي على استحياء على استحياء. اب یہ جو الا ہے نا، الا استحياء، اس کو بتانے کے لیے الفاظ تو نہیں میرے پاس. کہ اللہ نے، آپ یوں سمجھیے کہ اللہ نے یہاں حیا کو، حیا کو ایک سواری سے تشبیہ دی ہے. حیا سواری ہے اور وہ لڑکی اس حیا پہ سوار ہے اور اس کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے. وہ لڑکی جب باہر نکلی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے تو وہ اس طرح چل کے آ رہی تھی کہ جیسے حیا اس کے سامنے سواری بن گیا ہو اور وہ حیا پہ سوار ہو, گویا کہ وہ عورت نہیں آ رہی تھی بلکہ حیا کا ایک پیکر چل کے آ رہا تھا. اعلیٰ سوار کر دیا اللہ نے, حیا پہ سوار کر دیا کہ حیا اس کے اندر میں اترا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایسے تابع تھا جیسے سواری سوار کے آگے تابع ہوتی ہے. یہ حیا سکھایا ہے. وقت سی مشی کو چلنا بھی ایسا ہو کہ عورت ہے تو حیا ہو, مرد ہے تو توازو ہو. عورت میں تو حیا کے ساتھ چلے, مرد ہے تو توازو کے ساتھ چلے. وَاخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ, آوازیں بلند نہ کرو, زور زور سے گلے پھاڑ کے بات مت کرو, بولنے میں بھی متانت ہو, سنجیدگی ہو, وقار ہو. کیا خوبصورت تعلیمات ہیں ہمارے اللہ کی, کاش کے ہم پڑھتے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز ہے کھوتے کی, چلانا گلے پھاڑ کے بولنا. نینا روی سے بولو, متانت سنجیدگی خود ایک بہت بڑا زیور ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے. تو یہ ایک پورا چارٹ ہے جو میں نے آپ کو مختصر کر کے بتا دیا ہے. یہ عورتوں کی, مردوں کی, والدین کی, ہم سب بہت سے سخت والدین بنے ہوئے ہیں, کچھ بن جائیں گے اگر اللہ نے نصیب کیا ہوا ہے, تو ہم اپنی اگلی نسل کو اگر یہ باتیں دے کے نہ گئے تو ہم خیانت کر گئے اور ہم ظلم کر گئے, اور قیامت کو یہ نسل ہمیں پکڑ لے گی. یہ نسل ہمیں پکڑے گی کہ یا اللہ وہ نہیں دیا تھا انہوں نے جو آپ نے کہا تھا. تو تبلیغ کے کام میں اس چیز کی استعداد پیدا کرنے کی محنت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آخری نبی کی آخری امت بنایا ہے. ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں اور ہمارے بعد امت کوئی نہیں, تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنا یہ مردوں کے بھی ذمہ ہے, عورتوں کے بھی ذمہ ہے. مرد مردوں میں, عورتیں عورتوں میں کام کریں اور اپنی نسل کو تیار کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے تو آپ کو آگے تک پیغام پہنچانا تھا. ہر زمانے میں عورتیں مردوں سے زیادہ رہی ہیں اور رہیں گی, ہر زمانے میں, دنیا میں بھی زیادہ ہیں, جنت میں بھی زیادہ ہیں, دوزخ میں بھی زیادہ ہیں, ہر جگہ انہی کی اکثریت ہے. سینی اری تو کن اکثر اہل النار, آپ نے کہا عورتوں صدقہ کرو, میں دیکھ رہا ہوں دوزخ میں زیادہ ہوں, تو اس طرح وہ زیادہ ہیں. پھر جنت میں بھی زیادہ ہیں, تو حوریں بھی مل گئیں ساتھ اور ایمان والی عورتیں بھی مل گئیں ساتھ, تو وہ زیادہ, وہ بھی اس طرح بھی زیادہ ہوگی. دنیا میں بھی زیادہ ہیں کہ کم از کم چار گنا تعداد ہر حال میں زیادہ رہے گی عورتوں کی. اس آیت کو زندہ کرنے کے لیے مسنا و ثلاثا و رباع, اس لیے کم از کم ہر زمانے میں چار گنا عورتیں زیادہ رہیں گی. تو اس کو اب عورتوں کے بھی نبی ہیں, مردوں کے بھی نبی ہیں, اور عورتوں کو کھل کے مرد نہیں بتا سکتے, تو عورتیں تیار کی جائیں جو عورتوں میں کام کریں. اس لیے آپ کی شادیاں زیادہ ہوئیں. اگر آپ شوق کی شادیاں کرتے ہیں نا, شوق کی, تو چالیس سال کی عورت سے کبھی شادی نہ کرتے. آپ تو پچیس برس سے خوبصورت جوان, کائنات کا حسن اکٹھا کر کے اللہ نے محمد کی شکل میں وجود بخشا. حضرت عائشہ نے کہا, حضرت عائشہ نے, وہ صاحب یوسف, یوسف علیہ السلام کو جو عورتوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلائی تھیں, اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پہ چھریاں چلا جاتی. حضرت جابر فرماتے ہیں, جابر, کہ مسجد نبوی میں چودہویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور آپ سرخ دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے, تو کبھی ہم چاند کو دیکھتے کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے, تو ہمیں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا. تو ایسے حسین کو کیا ضرورت تھی چالیس سال کی عورت سے شادی کرنے کی, جن کے پہلے تین نکاح ہو چکے ہیں, تین, چوتھا ہے حضور کے ساتھ, کنواری بھی نہیں, جوان بھی نہیں, ڈھلی ہوئی عورت ہیں, اور پھر ان سے شادی کر رہے ہیں. تو اگر آپ کی شادیاں 11 شادیاں کی 11 اگر شوق سے ہوتی تو خدیجہ سے کیوں کی ہے؟ اچھا چلو کر لی تو اب شادی ایک اور کرتے پھر ایک اور کرتے پھر ایک اور کرتے پھر ایک اور کرتے کیونکہ جوان ہیں جوان ہیں اور نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی جنتی 40 تو ان کو تو ضرورت تھی. زندگی کی خوبصورت ایام پوری بھرپور جوانی کے دن اپنے سے 15 برس بڑی عورت کے ساتھ گزار دی. 50 برس کی عمر میں جا کے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. آپ کی عمر 50 میں آئی جبکہ جوانی ختم ہو رہی ہے اور بڑھاپا داخل ہو رہا ہے. ایک دروازے سے جوانی جا رہی ہے اور دوسرے دروازے سے بڑھاپا اندر آ رہا ہے. اس وقت جا کر آپ کی شادیوں کی ابتدا ہو رہی ہے. تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے مکہ میں دوسرا نکاح حضرت سودا سے کیا جو ان سے عمر میں بڑی, وہ بھی ادھیڑ عمر عورت تھی. حضرت سودا مکے میں ابھی عورتوں میں کام نہیں ہے, ابھی تو مخالفت ہی مخالفت ہے. آپ نے ضرورت ہی محسوس کی. جب مدینے پہنچے 51 برس کی عمر میں دوسری شادی کی ہے. 51 برس کی عمر میں حضرت سودا کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے بعد جب آپ مدینے تشریف لے گئے ہیں تو آپ تھڑا تھڑ ام سلمہ سے ہوئی, پھر حفصہ سے ہوئی, حضرت عائشہ سے ہوئی, پھر حفصہ سے ہوئی, پھر زینب سے ہوئی, پھر جویریہ سے ہوئی, پھر وہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی, پھر میمونہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی, زینب بنت خزیمہ سے ہوئی. اوپر نیچے شادیاں ہوتی چلی گئیں. یہ بڑھاپے میں شادیوں کے شوق چڑھ گئے. 51 سے 63 سال 51 برس کی عمر میں دوسرا نکاح کیا. پھر مدینے میں جا کے 52 سال کی عمر میں آپ نے تیسری شادی کی ہے. تو 52 سے 62 10 سال 63 سال 11 سال 11 سال میں آپ نے 9 شادیاں کی ہیں. باقی شوق کی ہوتی تو مکے میں ہوتی. یہ شوق کی نہیں تھی, یہ اللہ کے امر کی تھی کہ عورتوں کو اسلام سکھانا ہے تو عورتیں تیار کرو اپنی محرم, کیونکہ بہن آپ کی کوئی نہیں, خالہ آپ کی کوئی نہیں, ایک پھوپھی ہیں جو آپ سے جو بوڑھی ہو چکی ہیں, وہ کتنوں کو سنبھالیں گے؟ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو لہذا اپنی بیویاں ہونی چاہیے جو آگے عورتوں کو اسلام سمجھائیں اسلام پہنچائیں. تو اس لیے آپ کی شادیاں شروع ہوئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کو محبت ہے, اس وجہ سے نہیں کہ وہ خوبصورت ہیں. آپ کی بیویوں میں سب سے خوبصورت ام حبیبہ ہیں. سن لو, آپ کی بیویوں میں سب سے خوبصورت ام حبیبہ ہیں. اجمل نساء العرب, عرب کی سب سے حسین عورت تھی ام حبیبہ. لیکن آپ کو پیار حضرت عائشہ سے تھا, ان کے علم کی وجہ سے, ان کی فہم و فراست کی وجہ سے, کہ جس قدر وہ آپ کی بات کو سمجھتی تھیں اور لیتی تھیں اور کوئی بیوی نہیں لے سکی. اور 1/4 علم امت کو ملا ہے حضرت عائشہ کے صدقے سے. اگر پورے علم کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصہ سوالات صحابہ نے دیا ہے, 1 حصہ پورے کا پورا حضرت عائشہ نے دیا, چوتھا 1/4 علم. یہ شادیاں اس لیے کی عورتوں میں بھی دین پھیلے, کیونکہ ازواج مطہرات کی باری تو ایک ایک دن ہے نا. تو ایک بیوی کو خاند کی خدمت 9ویں دن ملتی ہے. کیونکہ وہاں گئے تو زینب بنت خزیمہ کا پہلے انتقال ہو گیا, پیچھے 10 رہ گئی. پھر سے سودا نے کہا, یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ عائشہ سے محبت ہے. یا رسول اللہ میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں اور میرا دن بھی وہاں گزار لیا تھا. تو حضرت سودا تو اس سے بھی فارغ ہو گئی, لیکن روزانہ اثر کے بعد آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے, تمام بیویوں کے پاس. تو اس میں حضرت سودا کے پاس بھی جاتے. تو سارا دن کا کام کیا تھا, خاوند کی خدمت 9ویں دن آتی تھی, 9 دن کے بعد خاوند کی خدمت آتی تھی. گھر کے کام کاج کا حال یہ تھا کہ نہ توا نہ پرات نہ چولہا, تو وہ کام کیا ہوگا, کڑھائی کا, سلائی کا, صفائی کا, ستھرائی کا. ایک کمرہ ہے اس کو کتنا سجائیں گی, کتنا سنواریں گے, کپڑوں کا حال یہ کہ ایک جوڑا گرمی کا, ایک سردی کا, اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. روٹی کا مسئلہ ہی کیوں نہیں, 2-2 مہینے چولہا ہی نہیں جلتا تو ان کا دن کیسے گزرتا تھا. ہر گھر میں دین کی تعلیم ہو رہی تھی, ہر گھر میں آنے والی عورتیں اسلام سیکھ رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہی ہیں, آگے عورتوں کو بتا رہی ہیں, پھیلا رہی ہیں, بتا رہی ہیں, پھیلا رہی ہیں, پہنچا رہی ہیں. تو آپ کی یہ ساری شادیاں شوق کی نہیں ہیں, اسلام کی ہیں. آپ تو حضرت زینب سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے, زینب بنت جحش سے, کہ ان کو منہ بولے بیٹے کے نکاح میں دیا تھا زید کے, انہوں نے طلاق دے دی, نبھا نہیں ہو سکا. اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا شادی کرو. اب آپ ڈر رہے ہیں کہ میں کیسے کروں, سارا عرب کہے گا بیٹے کی بیٹے کی وہ تو منہ بولا بیٹا بیٹا ہی ہوتا تھا اس زمانے میں. بہو گھر بٹھا لی, سارا عرب کہنے گا بہو گھر بٹھا لی, بہو گھر بٹھا لی. تو آپ اندر ہی اندر میں انکار کر رہے ہیں. جب آپ نے تاخیر کی تو اللہ نے اعلان کر دیا, فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. جب تو نے جب زید نے طلاق دے دی, اچھا چلو ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. زینب وہ خاتون ہے کائنات کی جس کا نکاح آسمان پہ پڑا گیا, نہ وکیل نہ گواہ نہ ایجاب نہ قبول. آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو مسکرانے لگے کہ کون ہے زینب کو خوشخبری دے کہ اللہ نے اس کا مجھ سے نکاح کر دیا. تو یہ وہ ولیمہ ہے جس پر پوری گائے ذبح ہوئی, اور یہ سارا خرچہ حضرت زینب نے خود کیا, اپنے ولیمے کا خرچہ زینب نے کیا. لہذا ولیمے میں وسعت کرنا اس سے جائز ہو گیا. اگر کوئی ولیمے میں وسعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اور کوئی سادگی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. حضرت صفیہ کا ولیمہ ایسے ہوا کہ آپ نے کہا اپنے روٹی لے کر میرے دسترخوان پہ آ جاؤ. اپنی روٹی دسترخوان حضور کا, چل بھائی ولیمہ ہو گیا. ہر آدمی اپنی روٹی لے کے آیا اور سب نے مل کے کھانا کھا لیا تو یہ ولیمہ ہو گیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کو اللہ نے دیا ہے وہ وسعت کرنا چاہتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت زینب نے پوری گائے ذبح کر کے مدینے والوں کو کھلائی, اور پھر پانچ ہجری میں پردہ, یہ پانچ ہجری کا واقعہ ہے, اس میں پردے کا حکم آیا. اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا, یہاں آ کے پردے کا حکم اتارا گیا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا, آپ ذرا دیکھیں سارا قرآن, سوائے حضرت مریم کے بس, باقی کسی عورت کا نام نہیں. ان کے خاوند کی نسبت سے امراۃ فرعون, امراۃ نوح, امراۃ لوط, امراۃ عطان, خاوند کے نام سے اخت ہارون, یہ نام کسی عورت کا نہیں آیا. یہ نام کیوں نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے؟ حضرت مریم کا نام کیوں لیا ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے کو لوگوں نے خدا کا بیٹا, اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی دی کہ نہیں نہیں, میرا بیٹا نہیں, ذالک عیسی ابن مریم, یہ مریم کا بیٹا ہے, اللہ کا نہیں مریم کا بیٹا ہے, اس لیے حضرت مریم کا نام آیا ہے, باقی کسی عورت کا نام نہیں آیا. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ عورت کا نام بغیر ضرورت بتانا بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا, یہ بھی پردے کی چیز ہے. تو جس عورت کے نام کو بھی چھپانا اللہ نے پسند کیا ہو, اس عورت کو چہرہ کھولنے کا اللہ تعالیٰ کیسے حکم دے گا؟ بھائی چہرہ کھول دو, نام کو بھی چھپاؤ. جب نام چھپانا ہے تو چہرہ کیسے نہیں چھپایا جائے گا؟ تو کیونکہ اللہ کی ماننے کا شوق نہیں ہے, اس لیے آدمی راستے نکال لیتا ہے. کوئی نہیں کہ کوئی شوق ہوتا تو آدمی قربان ہوتا ہے, شوق نہیں ہوتا تو آدمی راستے نکالتا ہے. کوئی ادھر سے نکلا ہے, کوئی ادھر سے نکلا ہے. کوئی ہمارا حرام حلال ہو جائے, کوئی ہمارا حرام حلال ہو جائے. آگے مسئلہ بتانے والے آج کل ہمارے جیسے ہیں, جیسے مرضی ہو مسئلہ پوچھ, جیسے مرضی فتوا لے لو. قرآن پر زور آزمائی کرنے والوں کا کوئی اس وقت کمی نہیں ہے, اور دین کا مذاق اڑانے والوں کی کمی کوئی نہیں ہے. جیسے مرضی فتوا لے لو. تو یہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک پورا نقشہ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو شادیاں تھیں وہ اسلام کے پھیلانے کو تھیں. نہ مرضی کی شادی کی ہے, نہ مرضی سے چھوڑا ہے. آپ حضرت حفصہ کو طلاق دینے لگے, کسی بات پر طلاق دینے لگے تو جبریل اسلام آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں طلاق نہیں دے سکتے آپ, یہ آپ کی جنت کی بیوی ہیں. تو آپ تو نہ مرضی سے چھوڑ رہے ہیں نہ مرضی سے کر رہے ہیں. زینب سے کرنا نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ کرو, نہیں کی تو اللہ نے خود نکاح پڑھ دیا آسمان پہ بیٹھ کر. حضرت حفصہ کو طلاق دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, آپ کی جنت کی بیوی ہے. تو اس طرح ہم عورتیں اور عورتوں میں اور مردوں میں یہ ایک محنت چاہتے ہیں کہ عورتیں اپنی اصل کو تیار کریں, مرد اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. یہ مل کر اگر ہم سب دین پر محنت کریں تو ایک پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے, اور پھر اس وادی پرخار میں پھر بھی پھول مہک سکتے ہیں. یہ بے حیا زندگی ختم ہو سکتی ہے, اور یہاں پاک دامن حیا والا معاشرہ دوبارہ لوٹ سکتا ہے. اس کے لیے نکالتے ہیں ہمیں, نکلو عورتیں اپنے خاندانوں کو نکالیں, خود بھی تین تین دن کے لیے نکلیں, اپنے گھروں میں تعلیم کریں, قرآن کی تلاوت کریں, پردے کا اہتمام کریں, نماز کو زندہ کریں, اپنے بچوں کو وقت دیں. اس لیے نہیں کہ کیا پڑھا کیا لکھا, اس لیے کہ ان کو آخرت بتائیں, دین بتائیں, تو اس سے پوری زندگی میں تبدیلی آ سکتی. اس کے لیے ارادے فرمائے ہوئے, عورتیں اپنے نام پیش کریں, مرد اپنے نام پیش کریں. ایک تو بھائی نقد جماعت جانی رہے نا, اتنی عورتیں اکٹھی ہیں, اتنے مرد اکٹھے ہوئے, تو تین دن کی نقد جماعت, یہ نقد مطالبہ ہے. کل سے کون بھائی تین دن کے لیے جائے گا مستورات کے ساتھ؟ اور اندر مستورات بھی بتا دیں. اور باقی جو 15 دن ہیں 4 مہینے ہیں وہ تو بڑے نظام کے ساتھ جانا پڑتا ہے. 3 دن تو علاقائی مقامی طور پہ بھی ہو جاتے ہیں. تو بولو جی, باقی وعدے ارادے بعد میں. یہ وعدہ ارادہ ابھی ہو, مستورات کے اعتبار سے, پورے شہر کے اعتبار سے ہر جمعے کے دن 3 بجے شام سے 5 بجے شام تک حاجی محمد رمضان صاحب کے گھر میں گرگوئی روڈ پر جو ان کا گھر ہے اس میں مستورات کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو مستورات پردے کے ساتھ اپنے مہینے کے ساتھ اس میں ہفتہ واری اعتبار سے ہر جمعے کو شرکت کی صحیح فرمایا کریں. اس کے علاوہ ہر ہفتے 6 روزہ مستورات کی جماعت بنتی ہے اور وہ محرم کے ساتھ شرعی پابندیوں کے ساتھ نکلتی ہے. جو بھی مستورات اس کے ارادے فرمائیں ہر ہفتے یہ بنتی رہتی ہیں تو وہ اپنے محرم کو منگل کے روز عصر میں مشورے کے لیے مرکز میں بھیج دیا کریں. جماعتیں منگل کے روز مشورے میں بنتی ہیں اور جمعے کے روز صبح کو 9 بجے روانہ ہو جاتی ہیں ہدایات کے ساتھ. تمام مستورات اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم وقت مقرر کر کے 25-30 منٹ فرمایا کریں تاکہ گھروں میں دینداری کی فضا قائم ہو سکے. ابھی جانے کے لیے نہیں فرمایا گیا, اپنے ناموں کو پیش کیجیے.